الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ينبغي صغيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بھائیو، بہنوں، پیارے بچوں، اللہ رب العزت نے ماں باپ کے اندر محبت کا فطری جذبہ بھر دیا ہے، اس بات پر مجبور ہیں کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ شفقت فرمائیں، محبت فرمائیں، ان کی ضروریات کو پورا فرمائیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کے لیے مربی بنا دیا ہے. چڑیا ایک ننا سا پرندہ ہے، جب اللہ تعالیٰ اس کو اولاد کی نعمت سے نواز دیتے ہیں تو اب اگر آپ چڑیا کی زندگی کو دیکھیں گے تو اس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف اس کی اولاد بن جاتی ہے. وہ گھونسلہ اس طرح سے بناتی ہے کہ جس میں اس کے بچے رہ سکیں. وہ بچوں کے لیے فکر مند ہوتی ہے. وہ سارا دن بار بار جاتی ہے، دانہ چنتی ہے، اس کو اپنے منہ میں چباتی ہے، نرم کرتی ہے، بچوں کے منہ میں ڈالتی ہے. یہی چڑیا کچھ دن عرصہ پہلے خود مزے مزے کی زندگی گزارتی تھی، ہوا میں تیرتی پھرتی تھی، لیکن ان بچوں نے اب اس چڑیا کو باندھ کے رکھ لیا. اب اس کا ایک فاصلہ ہوتا ہے، وہ اس فاصلے سے دور اڑتی نہیں، جاتی نہیں. اگر وہ کسی مجبوری سے دانہ لینے کے لیے باہر جاتی ہے تو فوراً واپس اپنے گھونسلہ میں آتی ہے، میک شور کرتی ہے کہ اس کے بچے محفوظ ہیں. اسی طرح آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ مرغی انتہائی کمزور سا جانور ہے، اگر بلی اس پہ حملہ کر دے تو وہ بھاگ نہیں سکتی، بلکہ ڈر کے مارے وہ ایک جگہ پر بیٹھ جاتی ہے اور بلی آرام سے اس کے اوپر قبضہ کر لیتی ہے، اس کی گردن سے پکڑ لیتی ہے اور اس کو چیخنے اور چلانے ہی نہیں دیتی. لیکن یہی مرغی جب ماں بن جاتی ہے اور ننے ننے کپاس جیسے بچے اس کے پاس ہوتے ہیں، اگر اب بلی اس کے کسی بچے کو لینے کے لیے جھپکے تو یہی بلی ایسی شکل بنا لیتی ہے کہ اپنے بالوں کو، اپنے پروں کو پھیلا لیتی ہے، گردن کو اکڑا لیتی ہے، سر کو اٹھا لیتی ہے اور تن کر یوں کھڑی ہو جاتی ہے کہ اس کا پھیلاؤ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ یہی بلی اس کو دیکھ کر ڈر کے مارے بھاگ جاتی ہے. وہ سمجھتی ہے کہ شاید کہ یہ بہت بڑا سا جانور ہے اور مرغی اس کے اوپر بلی کے اوپر یوں جھپٹنا شروع کرتی ہے اور بلی ڈر جاتی ہے اس سے اور وہ اس کو بھگا دیتی ہے. یہ طاقت اس کے پاس کہاں سے آ گئی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو ماں بنایا اور ماں کو اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت عطا فرما دی کہ اب آپ نے دیکھا ہوگا وہ بچیاں جو پہلے لاڈلی سی ہوتی ہیں اور اپنے کام کاج نہیں کر سکتی، ماں باپ ان کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ پرائے گھر میں جاؤ گی اور وہاں جا کر تم کیسے گھر چلاؤ گی، گھر گرہستی کیسے کرو گی، تمہیں کتنے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، میری بیٹی کچھ سیکھ لیتی، کچھ گھر کے کام سیکھ لیتی، کچھ گھر کے کاموں میں دلچسپی لے لیتی، لیکن بچی ہوتی ہے جو کھیل کود اور تماشوں میں لگی ہوتی ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اپنی مرضی کی نیند سوتی ہے، اپنی مرضی سے جاگتی ہے، اپنی مرضی سے کام کرتی ہے، اپنی مرضی سے رہتی ہے. ماں باپ اس کے بارے میں پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ نہ جانے گی اپنا گھر کتنا چلائے گی، لیکن جب یہی نرم و نازک کی بچی ماں بن جاتی ہے تو اب ساری ساری رات جاگتی ہے، اس کے سارے معمولات تبدیل ہو جاتے ہیں، یہ اپنے بچوں کے اوپر فریشتہ ہوتی ہے، اپنے آرام کو یہ بھول جاتی ہے، اپنی مرضی کو بھول جاتی ہے، اپنے بچے کے لیے یہ ہر وقت جو ہے وہ تیار ہوتی ہے، موجود ہوتی ہے، اس کے کاموں سے تھکتی نہیں اور سارے کام خوشی خوشی یہ کر رہی ہوتی ہے. ابھی جو آیات کریمہ ہم نے بیان میں کے شروع میں پڑھی اس کی کچھ تفصیلات، اس میں فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت تیرے رب نے حکم دیا کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، میری عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے پروردگار ہے، وہ ہمیں پالتے ہیں، رزق دیتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عبادت کے لائق بھی اللہ تعالیٰ ہے. ہاں البتہ اس پالنے میں اللہ تعالیٰ نے کیونکہ والدین کو بھی کچھ حصہ دیا، کچھ ذمہ داریاں دی، ان کو بھی اس کام میں لگایا، چنانچہ اللہ رب العزت ساتھ یہ فرماتے ہیں اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا کرو. اگر تمہارے پاس ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اب یہاں پر پانچ احکامات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے اس آیت کریمہ کے اندر، چنانچہ ہم اس کو باری باری پڑھیں گے. اس کی آیت کے اندر شروع میں قضاء کے لفظ استعمال کیے گئے. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مطلب یہ ہے کہ تاکیدی حکم ہے کہ کبھی بھی چلنے والا نہیں، کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور والدین کی اطاعت کرو. اس آیت کے اندر پہلا حکم جو دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ فلا تقل لہما افن، بس ان کے سامنے اف بھی نہ کرو. اللہ اکبر، یہ اف کیا چیز ہے؟ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ یوں سمجھیں کہ کوئی آدمی کسی چیز کی وجہ سے اگر ناگواری محسوس کرتا ہے، بور ہو رہا ہوتا ہے، پریشان ہو رہا ہوتا ہے، تو اس وقت وہ اگر کوئی اظہار کرنا چاہے، کوئی بات کہنا چاہے، تو جو منیمم ایکسپریشن ہے وہ اف یا اف، ایسے الفاظ وہ منہ سے ادا کرتا ہے اور حقیقت میں اس سے زیادہ کم درجے کی کوئی اور چیز نہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار ثانی میں اگر اس سے بھی کوئی کم درجہ ہوتا تو یقین اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا بھی ذکر کیا جاتا. یعنی یہ سب سے کم درجے کا لفظ تھا جس میں سات لمبا کھینچتا ہے انسان, ناگواری اس کے اوپر طاری ہوتی ہے اور منہ سے یہ لفظ نکلتا ہے اوف, یعنی میرے بابا نے مجھ کو تنگ کیا, مجھے پریشان کیا اور اس پریشانی کی وجہ سے میرے منہ سے نکلا اوف. جیسے فرمایا فلا تقل لہما اف, کہ پس ان کے سامنے اف بھی نہ کرو. حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ اپنی اس تفسیر کے اندر فرماتے ہیں کہ اگر والدین بوڑھے ہو جائیں اور تمہیں ان کا پیشاب پخانہ دھونا پڑ جائے تو بھی اف نہ کرو. خود ہی سوچو کہ وہ بھی بچپن میں تمہارا پیشاب پخانہ دھوتے ہوں گے اور اف تک نہیں کیا کرتے تھے. سبحان اللہ, ایک ادب ہماری سمجھ میں آ گیا جو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ماں باپ کے معاملے میں سمجھا دیا کہ ان کی کسی بھی بات پر تم اف نہ کرو. اب دوسرا ادب سکھایا جا رہا ہے اس آیت کریمہ میں اس کے بعد, اور فرمایا ولا تنہرہما, ان دونوں کو انکار نہ کرو. یعنی اگر والدین کسی بات کا تقاضا کرے اور وہ شرعی حدود کے مطابق ہو تو اولاد تھوڑی بہت پریشانی اٹھا کر وہ تقاضا پورا کر سکتی ہو تو ماں باپ کو انکار نہ کرے, ان کی بات کو مان لینا چاہیے. اولاد کی یہی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ والدین سے جائز کاموں کو کر دیں. اب دوسرا ادب ہم نے سمجھ آ گیا کہ ولا تنہرہما, ان دونوں کو انکار مت کرو. تیسرا ادب جو اس میں سمجھایا گیا وہ ہے فَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, اور ان سے ادب سے بات کرو. قَوْلًا كَرِيمًا, اب یہ لفظ جو ہے قَوْلًا كَرِيمًا یہ سمجھنے والا لفظ ہے کہ یہ قَوْلًا كَرِيم کیا چیز ہوتی ہے بھائی, جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ آپ ان کے ساتھ جب بات کریں تو کریمہ کے ساتھ کریں, کریمن کریم الفاظ استعمال کریں. تو یہ کیا چیز ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ اس آیت کریمہ میں یہ جو لفظ قول کریمن استعمال کیا گیا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اپنے ماں باپ کو جب خطاب کرنا ہو تو ان کا نام لے کر نہ پکارو بلکہ امی کہو, ابو کہو, والد کہو, اس طرح کے الفاظ ادب والے استعمال کریں. حضرت زبیر بن محمد رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں قول کریم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب ماں باپ تجھے بلائیں تو کہو میں حاضر ہوں اور تعمیل کے لیے موجود ہوں, یعنی فوراً حاضر ہوں. اس انداز سے آپ ان کو جواب دیں. حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تم ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو تو جس طرح آدمی اپنے یار دوستوں میں ہاتھوں کو ہلاتا ہے یعنی باڈی لینگویج کرتا ہے, تو یہاں جب ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو تو یہ بھی بے ادبی کے اندر آ جائے گا. تاکہ تم عزت و احترام سے پیش آؤ اور بات چیت کرتے ہوئے نرمی اور تہذیب سے گفتگو کرو, ان کی رضامندی کے کام کرنا اور ان کو دکھ نہ دینا, یہ ساری باتیں قول کریم کے اندر آ جائیں گا. حضرت سعید بن المسیب فرماتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ الفاظ قول کریم کا کیا مطلب ہے تو انہوں نے فرمایا کہ اگر آقا بہت جابر اور سخت مزاج ہو, کسی کا امپلائر بہت سخت ہے, یا کوئی آدمی کہیں پر جا کر پھنس گیا اور وہ غلام ہو گیا, تو اب ہر بات پر اس کو پتہ ہے کہ آقا نے سختی کرنی ہے, مالک اس کے ساتھ جو ہے زیادتیاں کرے گا. تو چنانچہ اس حالت میں اب غلام نرمی بھی کرے گا, لجاجت سے بھی پیش آئے گا, تو اس طرح گڑ گڑا کے اور یہ جو انداز ہوتا ہے جھک کر, اس کو قولاً کریمہ کہا جاتا ہے. اور اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ماں باپ سے بہیو کرنے کا یہ طریقہ سکھا رہے ہیں. چوتھا ادب جو اس آیت کریمہ کے اندر بتایا گیا وہ ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, اور ان کے سامنے شفقت اور انکساری سے جھکے رہنا. اس کا مطلب ہے کہ ان کے سامنے شفقت اور انکساری سے جھکے رہنا, ان کے سامنے آج کی توازو خاکساری یہ انداز اختیار کرنا ہے. ایسے نہیں جس طرح سے انسان اپنے دوستوں یاروں میں یا غیروں کے سامنے بیٹھتا ہے, ایسا نہیں پاؤں پھیلا کے بیٹھ جاتا ہے آدمی, اگر ماں باپ آئے اور کھڑا نہیں ہوتا, یہ انداز نہیں ہونا چاہیے. حتیٰ کہ اگر ماں باپ گالیاں دیں اور برا بھلا کہیں تو جواب میں یوں کہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے, اس انداز سے بات کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں والدین کے سامنے جھکنے کا جو حکم فرمایا اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر وہ کوئی بات کوئی ناگواری کی کہیں تو ترچھی نگاہ سے ان کو مت دیکھو. ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے, یہ اس لیے کہ آدمی کی اول ناگواری اس کی نگاہوں سے ظاہر ہوتی ہے, وہ نگاہوں کو دوسری طرف کر لیتا ہے. سچویشن کو جب وہ ہینڈل نہیں کر سکتا تو وہاں سے اسکیپ پہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے, آئی کانٹیکٹ نہیں رہتا, ان کی طرف توجہ نہیں ہوتی. تو یہ جو نگاہوں کو ہٹا لینا جس سے گستاخی کا اظہار ہوتا ہے, والدین سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں اور اب یہ سمجھنا نہیں چاہتا, اس کا لب لہجہ تبدیل ہو گیا ہے, اس کی نگاہیں ترچھی ہو گئی ہیں, اس کے ماتھے کے اوپر بل آ گیا ہے, ابھی اس نے اوف بھی نہیں کہا لیکن اس کے انداز بتا رہے ہیں کہ اب یہ ناگوار ہے, اور اس نفرت کو جو چھپانا چاہتا ہے چھپا بھی نہیں پا رہا, کہ یہ جو اتنی سی غصہ کرنا ہے اس کو بھی معمولی نہ جانو, یہ بھی جو ہے یہ اس آیت کریمہ کے خلاف عمل ہو جاتا ہے, یعنی کہ ان کے سامنے شفقت اور انکساری سے جھکے ہیں. اللہ اکبر. پھر فرمایا پانچواں ادب یہ ہے وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, اور کہو اے پروردگار ان دونوں پر رحمت فرما کیونکہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی. سبحان اللہ, کیا خوب ادب سکھائے. پہلے اور دوسرے ادب میں اتنا کہنے پر اور جھڑکنے کی مذمت کی, والدین سے منفی انداز اختیار نہ کرنے کا حکم دیا. تیسرے اور چوتھے ادب میں قولا کریما اور آج بھی بتائی, یعنی کہ مثبت انداز اختیار کرنے کا حکم دیا. پہلے منفی انداز سے نیگیٹو سٹائل سے روکا, پھر پازیٹو ایٹیٹیوڈ کا یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے, اور پانچویں اور آخری حکم میں دعائیں کلمات بتائے جا رہے ہیں کہ ان کے لیے دعائیں بھی کرنی ہیں, یہ بھی والدین کا حق ہے کہ ان کے اوپر مستقل دعائیں پڑھتا رہے. اگر وہ لوگ اس دنیا سے چلے جائیں, وفات پا جائیں, تو ان کے وفات کے بعد پھر ان کو دعاؤں سے یاد کرنا یہ بھی اولاد کے اوپر لازم ہے کہ وہ ماں باپ کو پیچھے ہدیہ بھیجتے رہیں. تفسیر ابن کثیر میں ایک شخص اپنی والدہ کو کمر پر اٹھائے ہوئے طواف کروا رہا تھا, اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں نے اس طرح خدمت کر کے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سانس کا حق بھی ادا نہیں ہوا. اللہ اکبر. یہ ہے بات. کسی جگہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں آپ فرما دیجئے کہ میں تمہیں سناتا ہوں جو کچھ تمہارے پروردگار نے تم سے حرام کیا ہے کہ کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو. اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے مختلف اقوال درج کیے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیات محکمات ہیں. کیا مطلب؟ یعنی وہ والی آیات جو عدل اسلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام شریعتوں کے اندر موجود تھی، تمام شریعتیں اس پر متفق تھی، یہ تمام شریعتوں میں یہ احکامات جاری تھے اور کبھی بھی یہ منسوخ نہیں ہوئے. یعنی والدین کے ساتھ ادب اور احترام سے پیش آنا یہ ایک مستقل حکم تھا جو کانسٹنٹلی چلا آتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت دیکھنا چاہتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ یہ والدین والی جو آیت ہے قل تعالوا اس کو پڑھے. اس سے اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت سمجھ میں آ جائے گی. ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تو میرا شکر ادا کر، اشکرونی ولی والدین کا اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا. مولانا مفتی عاشق الہی بلند شہری اپنی کتاب حقوق الوالدین میں لکھتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کا شکر صرف زبان سے چند کلمات شکر کہنے سے ادا نہیں ہوتا، یعنی کوئی آدمی بیٹھا ہوا الحمدللہ 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 کہہ دے تو آپ بتائیں کہ کیا اس نے شکر ادا کر لیا اللہ تعالیٰ کا؟ ہرگز نہیں. بلکہ پوری زندگی کے اگر ظاہر و باطن سے احکام کی تعمیل کا نام شکر ہے. یہ ہے اصل میں شکر کہ وہ ساری کی ساری زندگی کو اللہ تعالیٰ کی حکموں کی تعمیل میں گزار دے، اس طرح اس کا ہم کہیں گے کہ بھی شکر ادا ہوا. اسی طرح ماں باپ کی شکر گزاری فقط اچھے بول بول دینے سے، ان کی تعریف کر دینے سے، مدر ڈے اور فادر ڈے منا لینے سے یہ بات پوری نہیں ہو جاتی. ان کی تکالیف کا اقرار کرنے سے بھی یہ پورا نہیں ہوتا کہ آدمی کہے جی میرے والدین نے بڑی محنت کی، یہ سے اس کا بات بن جائے گی. بلکہ ماں باپ کی فرما برداری اور جان و مال سے ان کی خدمت گزاری اور ان کی نافرمانی سے بچتا رہے یہ ان کی شکر گزاری. جس ملک میں آج ہم رہتے ہیں ان کے طور اتوار مختلف ہیں، چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو شروع سے تربیت کریں. اور ایک تربیت کرنے کا بہترین انداز یہ ہے کہ اگر ہمارے والدین موجود ہوں تو ہمیں چاہیے کہ بھائی اپنی زندگی میں اپنے والدین کا ادب کر کے اپنے بچوں کو دکھائیں اور بتائیں کہ بیٹا یہ ہوتا ہے ادب، اس طرح ماں باپ کا خیال رکھا جاتا ہے، تاکہ وہ بچے پریکٹیکل اگزامپل دیکھ لیں. ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ سے نرمی سے پیش آنا، ماں باپ کے کام کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں بچوں کو پریکٹیکل انداز میں دکھانی چاہیے. اسلامی معاشرے کے اندر کچھ انداز ہوتے ہیں اور ان آداب کا خیال رکھنا یہ ہمارے معاشرے کی خوبصورتی ہے. بلکہ فرمایا کہ اگر ایک اولاد اپنے والدین تو ادب یوں بجا لاتی ہے کہ ان کے چہرے انور کو محبت و عقیدت کی نظر سے دیکھے تو اللہ تعالیٰ ہر ایک نگاہ ڈالنے پر ایک مقبول حج عمرے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں. لیکن افسوس کہ آج ہمارے زمان آج ہمارے طور اتوار بدل گئے، انداز بدل گئے، اٹھ گئی وفا یوں زمانے سے، کبھی گویا کسی نے کی ہی نہیں۔ آج ہمیں یہ طور اتوار نظر ہی نہیں آتے۔ افسوس کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ غیروں کے انداز سے ڈھل گیا، ہم نے ان کو اپنا ہیرو بنا لیا۔ حالانکہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرنے والی اولاد جب بھی الفت و رحمت کی نظر سے ماں باپ کو دیکھے گی تو ہر نظر کے عرض میں اللہ تعالیٰ مقبول حج کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا، اگر روزانہ 100 مرتبہ نظر کرے کیا تب بھی اللہ کے نبی؟ تو فرمایا، ہاں اللہ بہت بڑا ہے، جس کو جو چاہے دے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، وہ بہت زیادہ پاک ہے۔ تو بھائی ایسے پروردگار سے ہمارا واسطہ ہے، جن کا دینا چاہتا ہے، تھوڑی سی زندگی ہے، اگر ہم اس زندگی کو تھوڑا سا برداشت کر کے گزار لیں گے، یہ جو تکلیفیں اور پریشانیاں آتی ہیں، یقین جانے کہ یہ ہوا جو چلتی ہے یہ اصل میں انسان کو اوپر اڑانے کے لیے چلتی ہے۔ وہ کام جو ہم اپنی زندگی میں اپنی عبادات کے ساتھ نہیں کر سکتے، اللہ رب العزت اس طرح سے ان کاموں کو کروا رہے ہوتے ہیں، ہمارے اوپر احسان کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ہم کسی طرح ان نعمتوں کو حاصل کرنے والے بن جائیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہوئی۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے یہ شکایت کی کہ میرے والد نے میرا سارا مال لے لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے والد کو بلا کر لیا، اور دیکھیں اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے کر آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، جب اس لڑکے کا والد آ جائے تو آپ اس سے پوچھیں کہ وہ کلمات، وہ بات کیا تھی جو صرف آپ نے اپنے دل میں کہی اور آپ کے کانوں نے بھی اس کو نہیں سنا، یعنی وہ اتنی خفیہ بات ہے کہ صرف آپ نے دل ہی دل میں کہی اور کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ چنانچہ جب وہ نوجوان اپنے والد کو لے کر آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اب فرمایا کہ آپ کا بیٹا آپ کی شکایت کرتا ہے، والد سے کہا کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس کا مال چھین لیں؟ والد نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اسی سے پوچھ لیں کہ میں اس کی پھپھی خالہ یہ اپنے نفس کی سوا کہاں خرچ کرتا ہوں، جو بھی اس کا مال میں لیتا ہوں وہ کہاں میں فضول کاموں میں تھوڑی خرچ کرتا ہوں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا وہ کلمات آپ بتائیں جو آپ نے اپنے دل میں کہے اور آپ کے کانوں نے بھی ابھی نہیں سنا۔ اب یہ والد جو ہے بڑے حیران ہوئے اور فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی، ہر موقع پر آپ ہمارے ایمان اور یقین کو بڑھا دیتے ہیں، یعنی اللہ کے سوا کون آپ کو بتا سکتا ہے اس بات کو، جو بات میرے کانوں میں نے سنی، کسی کو میں نے کہی نہیں، اس کی اطلاع اللہ کے سوا کون آپ کو دے سکتا ہے؟ تو پھر والد نے کچھ اشعار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھے اور کہا کہ میں نے یہ اشعار اپنے دل ہی دل میں گنگنائے تھے، جن کا ترجمہ یوں ہے کہ وہ والد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بچے سے کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے تجھے بچپن میں غذا دی اور جب تو جوان ہوا تب بھی میں نے تجھ کو غذا دی، تمہاری ہر ذمہ داری اٹھائی، تمہارے سب کچھ میری کمائی میں سے تھا، جب کسی رات تمہیں کوئی بیماری پیش آ گئی تو میں نے رات نہ گزاری، مگر سخت بے قراری کے عالم ہے. یعنی اگر کوئی رات ایسی آ گئی جب جس میں تم بیمار تھے تو میں ساری رات بے قرار رہا, مجھے ایسا لگا کہ جیسے یہ بیماری تمہیں نہیں بلکہ مجھے آ گئی, جس کی وجہ سے میں تمام سب روتے ہوئے گزار دیتا تھا. میرا دل تمہاری ہلاکت سے ڈرتا رہا اور بے شک میں جانتا تھا کہ موت کا تو ایک دن مقرر ہے. یعنی اگر اللہ کی طرف سے یہ مقرر ہو چکا تو میں بچا نہیں سکتا, اور اگر اللہ کے ہاں موت تمہارے نام نہیں لکھی ہوئی تو تب مجھے ڈرنے کی کیا ضرورت تھی. لیکن میں کیا کروں, میں گھبراتا رہا, میں پریشان ہوتا رہا. جب تم اس عمر اور اس حد تک پہنچ گئے کہ جس عمر کی میں نے تمنا کیا ہے, یعنی ہر ماں باپ تمنا کرتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو بھرپور جوانی میں دیکھیں, پھر تم نے میرا بدلہ سخت روئی اور سخت گوئی سے دیا. پھر تم مجھ سے سخت باتیں کرنے لگ گئے گویا کہ تم ہی مجھ پر احسان و انعام کر رہے ہو. کاش اگر تم سے میرے باپ ہونے کا حق ادا نہیں ہو سکتا تو کم از کم اتنا ہی کر لیتے جیسا کہ ایک شریف پڑوسی کی ہی کیا کرتا ہے. تو نے کم از کم مجھے پڑوسی کا حق ہی دیا ہوتا, میرے ہی مال میں مجھ سے بخل سے کام نہ لیا ہوتا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشعار سنے, اللہ کے نبی نے بیٹے کا گربان پکڑ لیا اور فرمایا کہ تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے. اللہ اللہ, دیکھو بھائی والدین کا ادب اتنا ضروری ہے. جو والدین کا ادب کرتے ہیں اللہ ان کے نصیبوں کو کھول دے. بنی اسرائیل کا ایک یتیم بچہ تھا, ہر کام اپنی والدہ سے پوچھ پوچھ کے کیا کرتا تھا. ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور اس بچے نے خوبصورت گائے پالی ہوئی تھی, اور وہ شخص در حقیقت فرشتہ تھا کہ انسانی شکل میں اس بچے کے پاس آیا اور کہا کہ بھائی میں آپ کی یہ خوبصورت گائے خریدنا چاہتا ہوں. بچے نے کہا اچھا میں جاتا ہوں. اچھا اس نے بچے نے کہا کہ یہ بتائیں کہ آپ قیمت کتنی دیں گے, تو اس نے تھوڑی سی قیمت بتا دی. بچے نے کہا اچھا میں اپنی ماں کو بتاتا ہوں. وہ ماں کے پاس گیا اور ماں کو کہا کہ ایک آدمی آیا ہوا ہے وہ اتنی قیمت لگا رہا ہے. ماں نے کہا ہم نے گائے نہیں بیچی. واپس آیا اس نے کہا بھائی نہیں ہم نے گائے نہیں بیچی. اس نے کہا اچھا میں قیمت بڑھا دیتا ہوں, تم دوبارہ ماں سے پوچھ کے آؤ. خیر اس نے قیمت اور بڑھا دی. اب وہ پوچھنے گیا تم اس کی ماں نے کہا ہم نہیں بیچتے. پھر وہ آیا اور اس نے پھر قیمت بڑھا دی اور کہا اچھا پھر پوچھ کے آؤ. جب قیمت پھر بڑھا دی تو وہ پھر پوچھنے گیا, ماں نے کہا کہ ہم نہیں دیکھتے. اب اس فرشتے نے بہت ساری قیمت بڑھا کے اس بچے سے کہی کہ بھائی کتنی قیمت لے لو. تو بچے نے کہا بھائی میں ایک دفعہ ماں سے پوچھ چکا ہوں اور مجھے یہ سمجھ میں آ گئی کہ ماں اس کو بیچنے پہ راضی نہیں ہے, چنانچہ ہمارا ساتھ انکار ہے. تو ماں نہیں بیچتی تو میں بھی نہیں بیچتا. اب فرشتے نے کہا کہ تو بڑا خوش بخت اور نصیب والا ہے, تو ہر بات اپنی ماں سے پوچھ پوچھ کے کرتا ہے, اور ایک خوشخبری میں تمہیں سناتا ہوں کہ ان قریب کچھ لوگ تمہارے پاس آئیں گے اس گائے کو خریدنے کے لیے, تو تم اس کی بہت زیادہ قیمت لگانا. اب یہ فرشتہ رسیت کر کے چلا گیا. اور دوسری طرف بنی اسرائیل میں ایک آدمی کا قتل ہوا, اور یہ لمبا ایک واقعہ ہے, اور ان کو حکم ہوا کہ تم نے ایک ایسی ایسی گائے کی قربانی کرنی ہے, اور اتفاق سے وہ ساری باتیں اس بچے کی اس گائے کے اندر موجود تھی جس کا ان کو قربانی کا حکم ملا تھا. اب بنی اسرائیل والے جب یہاں آئے تو وہ اس بچے کو یاد تھا کہ نصیحت کرنے والا نصیحت کر گیا تھا, چنانچہ جب انہوں نے کہا کہ ہم اس گائے کو خریدنا چاہتے ہیں ہر صورت میں, تو بچے نے کہا تو پھر آپ کو اس گائے کے عوض مجھے سونا دینا پڑے گا، یعنی آپ کو جتنا گائے کا وزن ہے اتنا سونا مجھے چاہیے، تب جا کے میں یہ گائے آپ کو فروخت کروں گا، ورنہ میں نہیں دیتا۔ اب تفسیر عظیمی میں فرمایا کہ اس بچے کو یہ دولت والدین کے ادب کی عطا کی وجہ سے ملی، وہ کیونکہ ماں باپ کا ادب کرتا تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس ادب کی وجہ سے اس کو انعام عطا فرمایا۔ ایک مشہور واقعہ ہے، وہ تو آپ نے کئی بار کا سنا ہوگا، کہ بنی اسرائیل کے تین آدمی اکٹھے سفر کر رہے تھے کہ اچانک موسیٰ دھار بارش ہوئی اور وہ بھاگ کر قریبی پہاڑ کی غار میں پناہ لینے چلے گئے۔ جب وہ غار میں گھسے تو چٹان ایک اوپر سے سرک کر اس غار کے منہ پر آ گئی اور غار بند ہو گئی۔ اب تینوں آدمیوں نے مختلف اپنی نیکیاں اللہ کے حضور پیش کی کہ اگر اس میں قبولیت ہے تو اللہ اس پتھر کو ہٹا دیجئے۔ تو اس میں ایک آدمی کا واقعہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ایک شخص نے یہ کہا کہ اللہ، میرے پروردگار، تو جانتا ہے کہ میرے والدین بوڑھے تھے، میں سارا دن بکریاں چراتا تھا، شام کو گھر واپس آتا تھا، ان بکریوں کا دودھ اپنے والدین کو پلاتا تھا، اس دن گھر واپس آنے میں تاخیر ہو گئی، میں نے دیکھا کہ والدین سو چکے ہیں، اے اللہ میں دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لے کر انتظار کرتا رہا کہ جب ان کی آنکھ کھلی تو دودھ پیش کروں گا، اسی حال میں میری ساری رات گزر گئی۔ رب کریم، اگر میرا یہ عمل آپ کی نظر میں مقبول ہے اس کی برکت سے اس کسان کو ہٹا دیجیے۔ کہ چنانچہ اب وہ کسان ہوئی اور غار کا منہ کھل گیا اور وہ تینوں لوگ جو ہے باہر آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کی برکت سے، والدین کے ادب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے انعام فرمایا۔ حضرت اویس کرنی جلیل القدر تابعین میں سے ہیں، ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ملا لیکن دیدار نبی نصیب نہیں ہوا۔ بہرحال وہ کوشش کرتے تھے کہ میں کسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں، لیکن ان کی والدہ ضعیف تھی اور وہ ان کی خدمت میں مصروف رہتے تھے، والدہ سے اجازت لیتے تھے لیکن پیچھے ان کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ تو ایک مرتبہ والدہ نے اجازت دے دی کہ اچھا بیٹا آپ چلے جاؤ لیکن جلدی واپس آ جانا۔ چنانچہ یہ جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں کسی غزوہ میں مدینہ سے باہر تشریف لے گئے تھے۔ والدہ کے حکم کی وجہ سے اب یہ انتظار بھی نہیں کر سکتے تھے اور نہ یہ وہاں رک سکتے تھے، چنانچہ ان کو واپس گھر آنا پڑا۔ انہوں نے اپنی ماں کی حکم کے اوپر جو ہے عمل کیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو وہاں ان کو بتایا گیا کہ کرن کا ایک نوجوان آپ کے دیدار کے لیے حاضر ہوا لیکن والدہ کا حکم تھا، چنانچہ وہ جلدی واپس چلا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ مبارک حضرت عمر و حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما اجمعین کو دیا اور فرمایا کہ اویس کرنے کو کہہ دینا کہ اس کو پہن کر میری گناہگار امت کے لیے مخصوص کی دعا کریں۔ سبحان اللہ، اب اللہ کے نبی نے یہ جو سارا کچھ کیا کس لیے؟ اس لیے کہ وہ اپنی والدہ کے حکم کو پورا کرنے والے تھے، چنانچہ ان کو یہ انعام نصیب ہوا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ کا بہت ادب اور احترام کرتے تھے، کبھی کبھی والدہ ان کو مسائل پوچھنے کے لیے کسی بوڑھے فقیر کے پاس لے جانے کا حکم دیتی تھی۔ چنانچہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ والدہ کو اونٹ پر سوار کرتے اور خود اونٹ کی نکیل پکڑتے اور پیدل چلتے۔ اب جب وہ دیکھتے لوگ کے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جا رہے ہیں تو اگر وہ احترام کی وجہ سے لوگ ان کو سلام بھی کرتے اور راستہ بھی چھوڑ دیتے اور اس طریقے سے یہ جاتے تھے، اور جب وہ اس بوڑھے سخی کے پاس جاتے تو کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا کہ ان کو مسئلے مسائل آتے ہی نہیں تھے، وہ ہلکی سی آواز سے امام حنیفہ رحمۃ اللہ سے پوچھ لیتے تھے اور آگے سے والدہ کو بتا دیا کرتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ادب سے بیٹھے رہتے تھے اور والدہ کو یہ بات ظاہری نہیں ہونے دیتے تھے کہ کہیں والدہ کی طبیعت میں یہ اطمینان نہ پیدا ہو جائے کہ کہیں میرا مسئلہ یہ صحیح بتایا بھی ہے کہ نہیں بتایا. اب دیکھیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کس طرح اپنی والدہ کا ادب کیا کرتے تھے. یہ صاحب علم لوگ تھے, صاحب عمل لوگ تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو جو درجات عطا فرمائے ان میں خصوصیات تھی, ان کی شخصیت, ان کی پرسنالٹی ہوتی تھی. آج ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی بس بن جائیں, ہم بھی زندگی میں اپنے پروردگار کو راضی کر لیں, ہم بھی عزت کمائیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں, تو بھائی پھر ہمیں بھی تو کچھ نہ کچھ تو سننا پڑے گا نا, بغیر کیے تو کچھ نہیں بن جائے گا. یاد رکھیں کہ جنت ماؤں کے قدموں کے تلے ہے اور باپ کی رضا جو ہے وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی رضا کی نشانی ہوتی ہے. اگر اللہ ناراض ہو جائے تو یہ والد کی ناراضگی سے ظاہر ہوتی ہے. لہذا اگر ہم پروردگار کو منانا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کو راضی کرنے کی عادت ڈالیں. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ باپ بیٹے کی محبت میں کتنا فرق ہوتا ہے, تو رمن لگے کہ بیٹا بیمار ہو اور لا علاج مرض میں گرفتار ہو جائے تو باپ اس کی درازی عمر کی رو رو کر دعائیں کرتا ہے, اللہ سے مانگتا ہے, بلکہ یہاں تک کہہ دیتا ہے کہ بس اللہ میری بقیہ زندگی کے ایام میرے بیٹے کو دے دے, مجھے چاہے موت آ جائے لیکن میرا بیٹا کسی طرح صحت مند ہو جائے. اس طرح سے وہ دعائیں کرتا ہے. لیکن جب باپ بیمار ہو اور لا علاج ہو جائے اور بیٹے کو خدمت کرنی پڑے کچھ عرصہ کے لیے اور ڈاکٹر کہہ دیں کہ جناب یہ تو لا علاج ہو گیا, اب بیٹا مایوس ہو جائے گا کیونکہ اس نے سن لیا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا کہ بھائی اب اس کے زندہ رہنے کا بہت زیادہ پتہ نہیں ہے, چنانچہ بیٹا مایوس ہو جائے گا اور دن ہی دن میں یہ دعا مانگنی شروع کر دے گا کہ اللہ میرے باپ کے لیے آسانی پیدا فرما, بڑھاپا ہے بس اس کو اپنے پاس بلا لے, اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے, بس اس کو بڑھاپے کی تکلیفوں سے بچا لے. کتنی عجیب کی بات ہے. حالانکہ باپ بھی یہ دعائیں مانگ سکتا تھا, اس کو تو ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ تیرا بیٹا لا علاج ہو گیا, وہ اپنی زندگی کو کہتا ہے لا یہ لے لے اور میرے بیٹے کو صحت دے دے, اور جب اسی ڈاکٹر نے باپ کے بارے میں کہا تو بیٹا اب دعائیں مانگتا ہے اللہ جلدی سے اس کا کام تمام فرما. اللہ اکبر, بھائی کتنا بڑا فرق ہے باپ کی اور بیٹے کی محبت میں. بہرحال یہاں ایک مسئلہ بھی بتاتے چلے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے ماں کے حق جو ہے باپ سے زیادہ رکھا ہے, اس لیے کہ ماں بچے کو اپنے پیٹ میں پالتی ہے, دودھ پلاتی ہے, راتوں کو جاگتی ہے اور اس وجہ سے اس کا حق باپ سے زیادہ بنتا ہے. تو اگر خدمت کرنی ہے تو ماں کی خدمت کرو, ماں کی خدمت کرو, ماں کی خدمت کرو اور پھر باپ کی خدمت کرو. بہرحال ہمیں اپنے والدین کا ادب کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اپنے والدین کی صحیح معنی میں جو ہے ادب کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اللہ ہمیں اپنے والدین کی ناراضگی سے بچا لیجیے. اے میرے پروردگار ہم سے وہ کام کروا لیجیے جس سے آپ راضی اور خوش ہوتے ہیں, اور ان کاموں سے ہمیں محفوظ فرما لیجیے جن سے آپ ناراض ہوتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.